بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، آج اس مدرسے میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی اور جس جذبے کے ساتھ مدرسے میں کام ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر دل مسرور ہوا. دعا نکلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں ظاہری اور باطنی برکات عطا فرمائے. مجھ سے یہ فرمائش کی گئی کہ چونکہ انشاءاللہ آئندہ سال سے اس مدرسے میں دور حدیث کا آغاز ہو رہا ہے، اس لیے کہ میری شریف کے درس کا افتتاح مجھ ناکارہ سے کرایا جائے، اور یہ بھی زمانے کی ستم ظریفی ہے کہ زمانے کے انحطاط کی اور زوال کی انتہا ہے کہ مجھ جیسے ناکارہ فرد کے لیے سے صحیح بخاری کے ختم یا کسی حدیث کی کتاب کے آغاز کی فرمائش کی جائے. زمانے کا انحطاط اس حد تک پہنچ گیا کہ ہم جیسوں سے بھی یہ فرمائش کی جانے لگی. تو وہ آپ حضرات نے جو طالب علم ہیں انہوں نے حماسہ میں شعر پڑھا ہوگا کہ ذهب الكرام فصدت غير مسودي ومن الشقاء تقربي بالسودي، ذهب الذين يعاش في اكنافهم وبقيت منهم كالبعير الاجردي. تو یہ زمانے کے انحطاط اور زوال کا ساختانہ ہے کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی. لیکن بہرحال تعمیل حکم کی خاطر یہ درس کا آغاز کر دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے آپ کو دونوں کو اس افتتاح کی برکات سے سرفراز فرمائے. جہاں تک جو جامع ترمذی اور وہ حدیث جو اس وقت پڑھی گئی ہے اس کی علمی تفصیلات اور تشریح کا تعلق ہے، انشاءاللہ جب درس باقاعدہ شروع ہوگا تو متعلقہ استاد آپ کو اس کی تفصیلات انشاءاللہ بتائیں گے. لیکن اس موقع پر جبکہ اس درس کا آغاز ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے میں اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اپنے ساتھیوں کو، اپنے ساتھی طالب علموں کو خاص طور پر، اور اس کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو، اس لیے کہ طالب علمی محض دور حدیث پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ یہ طالب علمی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے تو مرتے دم تک جاری رہتی. طلب العلم من المهد الى اللحد، یہ حدیث کے طور پر تو موضوع کہا ہے علماء کرام نے اس کو، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، حدیث کے اعتبار سے صحیح نہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے صحیح ہے کہ یہ طلب علم کی طلب مہد سے شروع ہوتی ہے، ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے، قبر کے کنارے تک جاری رہتی ہے. تو ہم سب طالب علم بننے کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں طالب علم بنا دے. تو اس میں جس چند باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر دوسرے ان کے اپنے واقعے سے مخاطبین کو. پہلی بات تو یہ کہ ذرا سا تصور اس موقع پر اس بات کا کیا جائے کہ یہ کون سا علم ہے اور کیا چیز ہے جس کا آج آغاز کیا جا رہا ہے. یعنی یہ علم حدیث، یہ کیا چیز ہے اور کس چیز کو ہم آج شروع کر رہے ہیں؟ تو علم حدیث کیا ہے جس کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے احوال اور آپ کی تقریر کا مجموعہ ہے. آپ نے کیا بات ارشاد فرمائی، کیا کام کیا، آپ کے حالات کیسے تھے اور کس بات پر آپ نے سکوت اختیار کر کے اس کی تصدیق فرما دی، اس کے مجموعے کا نام حدیث ہے. اور یہ حدیث جو اس وقت ہمارے آپ کے سامنے ایک مدون اور مرتب کتاب کی شکل میں موجود ہے، یہ ایسے ہی وجود میں نہیں آ گئی. اس کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے جو تکلیفیں گھیلی ان کا تھوڑا سا استحضار کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب پکی پکائی روٹی مل جاتی ہے جس میں کوئی محنت خرچ کرنی نہ پڑے تو اس کی قدر نہیں ہوتی، اس کی قدر دل کے اندر نہیں آتی. تکلیف ہم پر رہے اس سے تھوڑا سا تصور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ چیز کیا ہے، اس کو حاصل کس طرح کیا گیا. آج ہمارے سامنے پکی پکائی روٹی موجود ہے لیکن اس کو حضرات محدثین نے رحمہ اللہ تعالی کس طرح ہم تک پہنچایا ہے، اس کی ایک طویل تاریخ ہے اور بعض علماء کرام نے مستقل کتابیں اس کام کے اوپر لکھی ہیں کہ حضرات محدثین نے حدیث کو جمع کرنے، تدوین کرنے اور دوسروں تک پہنچانے میں کیا محنتیں اٹھائیں. یہ سلسلہ شروع ہوا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے وقت ہے اور اصحاب صفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، جو بھی جس کو بھی توفیق ہوتی ہے مدینہ منورہ حاضری کی آج بھی اس صفے کی زیارت کرتا ہے. یہ صفہ پہلی یونیورسٹی تھی، پہلا مدرسہ تھا اسلام کے اندر. نصاب کیا تھا؟ نصاب تعلیم، نصاب تعلیم ایک ہی تھا اور وہ تھا حضور سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کا مطالعہ. کتاب کوئی نہیں پڑھائی جا رہی، الفاظ نہیں سکھائے جا رہے، لغت اور ادب نہیں پڑھایا جا رہا، لیکن ایک ہی نصاب ہے کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، کس طرح گھر سے نکل رہے ہیں، کس طرح گھر میں داخل ہو رہے ہیں، کس طرح کھانا تناول فرما رہے ہیں، کس طرح پانی پی رہے ہیں، کس طرح لوگوں کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں، یہ تھا سارا نصاب، نصاب تعلیم. اور اس نصاب تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے اسی نے نصاب تعلیم کا نام تھا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح نصاب تعلیم حاصل کیا جا رہا تھا کہ اللہ کے بندے ساری دنیا کے مساوی کو چھوڑ کر اس چھوٹے سے چبوترے پر آ پڑے تھے اور اس طرح آ پڑے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسلمان ہے جس نے ان کا نام نہیں سنا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے روایات کے حدیث میں سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں. تنہا حضرت ابو ہریرہ نے ہم تک جو حدیثیں پہنچائی ہیں ان کی تعداد 5364 ہے. 5364 احادیث حضرت ابو ہریرہ نے روایت فرمائی. وہ فرماتے ہیں کہ میں اس طرح یہ حدیثیں حاصل کرتا تھا. لوگوں نے اعتراض کرتے تھے لوگ ان کے اوپر کہ بھائی آپ تو زیادہ حدیثیں سناتے ہیں، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سن 7 ہجری میں اسلام لائے تھے، غزوہ خیبر کے بعد سنسات ہجری میں، جس کے معنی یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک کل ان کو 3 سال نصیب ہوئے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن حدیثیں سب سے زیادہ انہوں نے روایت کی. تو لوگ اعتراض کرتے تھے کہ آپ سے پہلے بھی صحابہ کرام موجود تھے جنہوں نے زیادہ زمانہ پایا، زیادہ صحبت اٹھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اتنی حدیثیں روایت نہیں کرتے، آپ اتنی حدیثیں کیسے روایت کریں. تو جواب میں فرمایا کہ بات اصل میں یہ ہے اور دوسرے صحابہ کرام بے شک حضور کی صحبت انہوں نے بہت زیادہ ان کو نصیب ہوئی، لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اور اپنے کام بھی کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، زراعت بھی کرتے تھے، آ کر حضور حضرت فرانسس مسجد میں بھی بیٹھا کرتے تھے. لیکن ابو ہریرہ کا حال تو یہ تھا کہ اس نے سب کچھ قربان کر کے سب کچھ چھوڑ کر آ کر حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑ گیا تھا، اور کئی کئی دن اس طرح گزرتے تھے کہ باقوں کی وجہ سے ایک لقمہ حلق کے نیچے نہیں جاتا تھا، اور بعض اوقات میں بھوک سے نڈھال ہو کر مسجد نبوی کے دروازے پر لیٹ جاتا تھا. بھوک سے نڈھال ہونے کی وجہ سے لوگ سمجھتے تھے کہ اس کو مرغی کا دورہ پڑا ہے. مرغی جو اس کو آدمی سرا کہتے ہیں، وہ سر میں چکر آتا ہے، آدمی گر جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے. اور عربوں کے یہاں یہ مشہور تھا کہ جس کو مرغی کا دورہ پڑے تو اس کی گردن پر اگر پاؤں رکھیں تو دورہ کھل جاتا ہے. تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مرغی کا دورہ پڑا ہے تو میری گردن کے اوپر پاؤں رکھ کر مسجد نبوی سے نکلا کرتے تھے کہ اس طرح سے میرے مرغی کا دورہ کھل جائے. حالانکہ اللہ کی قسم میرے اوپر مرغی کا دورہ نہیں ہوتا تھا، وہ صرف بھوک کی وجہ سے میرے ڈال ہوتا. تب یہ بھوکے رہ کر یہ حدیث حاصل کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج ہم آرام سے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کیسے گزر جاتے ہیں، لیکن کس طرح ابو ہریرہ نے یہ علم حاصل کیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا واقعہ، اس کے اوپر خود امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا ہے صحیح کہتا ہوں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مدینہ منورہ سے دمشق تک کا سفر کیا، اور مدینہ منورہ سے دمشق کا فاصلہ تقریباً 1400 کلومیٹر ہے، 1400 کلومیٹر. اب میں نے اس راستے پر سفر کیا ہے، وہ راستہ بھی ایسا ہے کہ لکھو دس پہرا جس میں کوئی پھول نہیں، کوئی پتی نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی ٹیلا نہیں، کوئی آبادی نہیں. 1400 کلومیٹر کا سفر صرف ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو چچازاد بھائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت عبداللہ بن عباس کی عمر 10 سال تھی، چھوٹے سے بچے تھے. جب وصال ہو گیا تو کہتے ہیں کہ مجھے اعتراض پیدا ہوا کہ میں کیونکہ چھوٹا بچہ تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کما کو علم حاصل نہیں کر سکا، احادیث کا حصول کما کو نہیں کر سکا جیسے دوسرے صحابہ نے حاصل کیا ہے. تو دل میں خیال آیا کہ ابھی تو حضور کے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، بعد میں یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو پھر موقع نہیں رہے گا، تو میں دوسرے بڑے صحابہ کے پاس جاؤں اور ان سے احادیث حاصل کروں. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ ایک مہم شروع کر دی کہ جہاں کسی صحابی کے بارے میں معلوم ہوا کہ ان کے پاس حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کوئی بات ہے، وہاں پر جاتا تھا. اس کے لیے کتنا صبر کرنا پڑتا. اور کہتے ہیں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ گرمی کا موسم اور میں سفر کر کے کسی دوسری بستی میں گیا جہاں مجھے معلوم ہے کہ فلاں صحابی رہتے ہیں، ان کے پاس کوئی حدیث ہے. دوپہر کے وقت پہنچا اور آپ جانتے ہیں کہ عرب کی گرمی، جو جون جولائی کے زمانے میں جو گرمی عرب کے اندر پڑتی ہے، اس میں ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے آنکھ برس رہی ہے، زمین شولے اگل رہی ہے. اس دوپہر کے وقت گرمی کے موسم میں جا کر میں ان صحابی کے گھر کے دروازے کے پاس بیٹھ جاتا، پاس اس لیے بیٹھ جاتا کہ دستک دینا گوارا نہیں، کہ جس کو استاد بنا رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیکھنے کے لیے جس کے پاس جا رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میں دستک دوں تو ان کو تکلیف پہنچے، کیونکہ وہ میرے استاد ہیں. تو استاد کا ادب یہ ہے کہ ان کو نہ بلایا جائے، ان کو دستک دے کر تکلیف نہ دی جائے. اس لیے ان کے گھر کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے اس خیال سے کہ جب وہ خود گھر سے باہر نکلیں گے تو اس وقت میں اپنی درخواست پیش کروں گا کہ مجھے کچھ حدیث جواب کو معلوم ہو سکتا. تو کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا دوپہر کا وقت
لو چل رہی ہے, ریت کا طوفان ہے, اور اس لو اور ریت کے عالم میں لوگ اپنے گھروں کے اندر بند ہو جاتے ہیں, دروازہ سارے دوپہر نہیں کھولتے تاکہ لو اور ریت سے بچے رہیں. تو میں سارے دوپہر دروازے پر بیٹھا رہتا, لو کے تھپیڑے مجھے آ کر لگتے رہتے اور ریت میرے جسم کے اوپر سوار ہوتی رہتی اور میرے پورے جسم کے اوپر ریت کی تہ جم جاتی. جب عصر کے قریب وہ صحابی دروازہ کھولتے, مجھے بیٹھا ہوا دیکھتے دروازے کے اوپر, چچاتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں, تو وہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ جب نہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی آپ اس کی حالت میں کیسے بیٹھے ہوئے, آپ نے دستک دے دی ہوتی مجھے بلا لیا ہوتا. تو میں عرض کرتا کہ نہیں, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیکھنے کے لیے آیا ہوں, لہٰذا آپ کو چونکہ استاد بنا لیا تو آپ کو تکلیف دینا گوارا. تب عبداللہ ابن عباس بنے رأس المفسرین, تمام مفسرین کے استاد. تو صحابہ کرام نے ایک ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے کتنی مشقتیں کی. یہ تین نمونے تو میں نے آج کیا صحابہ کرام سے, تابعین, سب تابعین, محدثین, ان میں سے ایک ایک کی زندگی کا آپ حالات پڑھ کر دیکھ لیجئے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ حضرات تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کے لیے پیدا کرنا. میں درخواست کروں گا کہ چند کتابیں ہیں وہ منگوا لی جائیں مدرسے کے اندر, اور خاص طور سے جو طالب علم ابھی شروع کر رہے ہیں آئندہ سال سے, تو ان کے لیے مطالعہ ان کا لازمی کیا جائے کہ وہ پہلے سے اس کا مطالعہ کر لیں. رمضان میں اگر وہ آ جائیں مدینہ منورہ سے مل جائیں گی تو اس سے کم از کم اس بات کا اندازہ ہوگا کہ حدیث پڑھنے کے آداب کیا ہوتے ہیں. حضرت حافظ عبد الکریم سمعانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ادب الاملاء والاستملاء, ادب الاملاء والاستملاء, کہ املاء کے معنی ہے محدث کا حدیث بیان کرنا, استملاء کے معنی ہے طالب علم کا اس کو لکھنا. تو اس کے اوپر کتاب لکھی ادب الاملاء والاستملاء, اور اس میں محدثین کے حالات بھی آئے ہیں, اس کے معلوم ہوتا ہے کہ آداب کیا ہے. دوسرے حضرت خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الجامع فی احوال الراوی والسامع, اور تیسری کتاب علامہ بدر الدین ابن جماع رحمۃ اللہ علیہ کی ہے تذکرۃ السامع والمتکلم فی ادب العارف والمتعلم. یہ کتابیں منگوا کر میں طالب علموں کو چاہیے تو اس کا مطالعہ کریں تو اندازہ ہو کہ حضرات محدثین نے کیا 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 صعوبتیں اٹھائی ہیں, کس طریقے سے اس علم کو اب تک پہنچایا.
اللہ
حضرت انہوں نے حافظ سمعانی رحمۃ اللہ علیہ دبو اللہ علیہ وسلم میں لکھا ہے کہ علی بن مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے ہم عصر ہیں, مشہور محدث ہیں, طالب علم سب جانتے ہیں امام علی بن مدنی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا درس ہوا کرتا تھا. تو درس کا عالم یہ تھا کہ صبح کو اشراق کی نماز کے بعد درس شروع کرتے تھے, اشراق کی نماز کے بعد درس شروع کیا جاتا تھا. تو اس درس میں جگہ لینے کے لیے طالب علم ایک دن پہلے عصر کے وقت سے جا کر جگہ پر بیٹھتے تھے, عصر کے وقت جا کر کپڑا بچھا کر بیٹھے تاکہ اگلے دن اشراق کے وقت علی بن مدنی کا درس میں شامل ہو. اس طرح اتنا بڑا اجتماع ہوتا اور اس طرح لوگ علی بن مدنی سے علم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے. حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں جن کی وجہ سے ہم فقہ حنفی سے واقف ہوئے, سارے فقہ حنفی کی تدبیر انہوں نے فرمائی. یہ بڑے درجے کے فقیہ بھی تھے, محدث بھی تھے. تو ان کے پاس آئے ان کی شہرت سن کر قاضی اسد ابن فرات رحمۃ اللہ علیہ, اسد ابن فرات ان کی شہرت سن کر آئے. شہرت کہاں سے؟ مغربی ممالک سے سفر کر کے امام محمد کے پاس پہنچے اور کہا کہ حضرت میں آپ سے کچھ پڑھنا چاہتا ہوں.
امام محمد بن حسن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میرا حال یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک میرا اوقات اس طرح مصروف ہے کہ کوئی وقت میرے پاس ہے نہیں. کہاں سے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی تھوڑا سا وقت بھی مجھے مل جائے, میں اس دور سے سفر کر کے آیا ہوں, تو کوئی چند منٹ میرے واسطے نکال دیجیے دن رات کے دن. تو امام محمد صاحب بہت سوچتے رہے, سوچنے کے بعد کہا بھائی اور تو کوئی راستہ سمجھ نہیں آتا. ایک وقت ہے کہ رات کو میں تہجد کے لیے بیدار ہوتا ہوں, تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے. تو جب تہجد کے لیے بیدار ہوتا ہوں تو وضو کرنا ہوتا ہے, تو جتنی دیر میں وضو کرتا ہوں اتنی دیر میرے پاس کوئی اور کام نہیں ہوتا, تو وہ وقت میرے پاس فارغ ہے. اگر تم یہ کر سکو کہ اس وقت تعجب کے وقت میرے پاس آ جایا کرو اور مجھے میں اس سے وضو کروں گا, لیکن دیر میں مجھ سے بھی پڑھ لیا. اصل میں فراغ نے کہا جی منظور ہے, میں تو آیا ہزار ہاتھ دل کا فاصلہ کیا کر کے اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے یہ علم حاصل کروں, تو مجھے منظور ہے. تو وہ کہتے ہیں اصل میں فراغ خود فرماتے ہیں کہ میں رات کے وقت میں ساری رات اس لیے جاگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آنکھ لگ جائے اور وہ چند منٹ کا جو وقت ہے وضو کرنے کا وہ میرا نکل جائے. تو رات کو میں بیٹھا ہوا ہوتا تھا جاگنے کے لیے, تو ایک نیند آتی تھی تو پیالے میں میں نے اپنے پیالے میں پانی رکھا ہوا ہوتا تھا. اس جب نیند کا غلبہ ہوتا تو چلو کے اندر پانی لے کر اپنے سر کے اوپر اپنے آنکھوں کے اوپر ڈال لیتا تاکہ نیند نہ آئے, کیونکہ اگر ایک رات بھی اس سے وہ چند لمحات کا وقت جو ہے نکل گیا فوت ہو گیا تو اس کے بعد میرے چوبیس گھنٹے بیٹھ ہو ساری رات اس طرح بیٹھا رہا. اور اس وقت جا کر حضرت امام محمد کے پاس جا کر اور ان کو وضو کراتا, اور اس کے دوران امام محمد مجھے کچھ طریقے پڑھا دیا جاتے تب اصل اس میں خوراک بنے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام بخشا کہ علاوہ اس کے یہ بہت بڑے محدث ہیں, اس کے علاوہ کہ کلیا کے ساتھ ہی تسلی کو پتہ کرنے والے یہی قاضی اصل میں خوراک ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو ان کے ہاتھوں پر تسلی پتہ کرایا, پھر وہاں پر قاضی بنے اور علوم کو پھیلایا. ایک دو مثالیں نہیں ہیں, پوری تاریخ کے اوراق کو رکھ کر دیکھ لیجیے ہمارے ایک ایک محدثین اور فقہاء کرام کے اندر ایک سے ایک شخص ملے گا جس میں کہ قربانیاں دے کر اس علم کو حاصل. حضرت بقیع بن مخلد کا نام سنا ہوگا, ان کی مشہور کتاب حدیث کی مسند بقیع بن مخلد مستند کی حدیث کے اندر رحمہ اللہ تعالیٰ, یہ ان گروپ کے رہنے والے اسپین کے رہنے والے اور مشرقی ملکوں میں علم حاصل کرنے کے لیے تجویز لائے, اور یہاں کے لوگوں سے بغداد میں عراق میں حجاز میں شام میں یہاں کے بسائے سے علم حاصل کیا. حاصل کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے پاس ساتھیوں میں حدیثیں لکھ لیتے تھے, تو سارا ذخیرہ وہ اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہوتا تھا. وہ ذخیرہ لے کر جا رہے ہیں واپس اپنے وطن, راستے میں سفر تھا, وہ زمانے میں ریل اور جہاز کا زمانہ تھا نہیں, سفر تھا گھوڑوں پر یا پیدل. تو اس سفر کے دوران راستے میں بارش آ گئی, بارش میں اپنے بھیگنے کی تو فکر نہیں, فکر یہ کہ جو حدیث کے صحیح سے لکھ کر لے جا رہا ہوں وہ بارش میں بھیگ کر ختم ہو جائے. تو ایک درخت کی پناہ لی اور اس درخت کے پاس پہنچنے کے بعد بیٹھے اور ان صحیفوں کو اپنے سینے سے لگا کر چپکا کر دوہرے ہو کر ساری رات اس حالت میں گزارا کہ میرے اوپر پانی پڑ جائے لیکن کسی طرح یہ صحیح ہے حدیث سے محفوظ ہے. تب اس کا جو بقیع بن مخلد تیار ہوئی, تو ایک ایک کس کسی کے حالات اٹھا کر دیکھے کہ یہی منظر نظر آئے گا کہ کوئی فاقے کر رہا ہے, کوئی مشقتیں اٹھا رہا ہے, کوئی بیماریاں جھیل رہا ہے, کوئی اب تکلیفیں برداشت کر رہا ہے, اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے لیے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس محفوظ کرنے لگا. تو یہ وہ سنت ہے, یہ وہ علم ہے جس کو ہمارے اسلاف نے اس طرح حاصل کیا اور ہمارے لیے یہ پکی پکائی روٹی کی شکل میں یہ کتابیں تیار کرتی تھی. آج ہمارا کام صرف یہ ہے کہ یہ پکی پکائی روٹی جو والا جو ہمارے پاس موجود ہے اس کو منہ میں لے کر اور حلق سے اتار لیں. وہ حلق سے بھی اتارا نہیں جاتا, تو کم از کم
اس درس کا آغاز کرنے سے پہلے ذرا سا استحضار کریں اس بات کا کہ یہ کیا پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. ایک گزارش کو یہ عرض کرنے کی اپنے طالب علم ساتھیوں سے, اور میری گزارش ہمیشہ یہ ہوتی ہے طالب علموں سے کہ جب وہ درس حدیث کا آغاز کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کریں, دو رکعتیں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ اللہ یہ علم ایسا علم ہے کہ ہم اس کے حاصل کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے, نہ ہمارے اندر وہ جذبہ, نہ ہمارے اندر وہ صلاحیت, نہ ہمارے اندر وہ اہلیت, لیکن اللہ اہلیت اور صلاحیت ہر چیز کے خالق آپ ہیں, اپنی رحمت اور فضل سے ہمیں حصہ اہل بنائیں. یہ دعا کر کے سبق شروع کریں. یہ تو گزارش کرنی تھی اپنے طالب علم ساتھیوں سے. دوسری بات جو عرض کرنی ہے اسی سیاق میں وہ یہ کہ اس ساری حدیث کا منشا کیا, حدیث کو پڑھنے اور پڑھانے کا, چاہے جتنے علوم کے دریا بہا دو, سند پر کلام کر لو, متن پر کر لو, استتباع کے احکام کے دقائق بیان کر کے علوم کے دریا بہا دو, لیکن حاصل اس کا کیا؟ حاصل اس سارے علم کا ایک ہی ہے, اور وہ یہ وہ ہے اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اصل مقصود اس ساری کتابوں کا وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت معلوم ہو جائے اور اس سنت کا اتباع کرنے کی توفیق ہو جائے. یہ ہے کارا مقصود. اس کے علاوہ کچھ مقصود ہے. نبی پرسوں سنا رہا تھا اپنے بزرگ کا قصہ کہ ایک شامی بزرگ ہیں شیخ احمد الزرقا, وہ ایک دن بیٹھے پڑھا رہے تھے اور ان کے گرد کتابوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے, کتب خانہ تھا. تو ایک دیہاتی سا ان پڑھ سا آدمی آ گیا, وہ پڑھا رہے تھے بڑے علوم و معارف بیان کر رہے تھے, دیہاتی سا آدمی آ کے کھڑا ہو گیا, تھوڑی دیر سنتا رہا, پڑھ لے کچھ پڑھا نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے. تو تھوڑی دیر کے بعد اس نے خطاب کیا کہ شیخ شیخ, جب نے وہ اٹھا کر دیکھا پوچھو کیا پوچھا کیا بات ہے, کہا یہ جو کتابیں آپ کے سامنے رکھی ہیں سارے کتب خانے میں یہ کیا کہہ رہی ہیں, یہ کیا بولتی ہیں یہ کتابیں؟ انہوں نے کہا بھائی تم بھی بتا دو کیا بولتی. تو کہنے لگا جی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ساری کتابیں یہاں پر رکھی ہیں ایک ہی بات بولتی ہیں, اور یہ کہ اچھا آدمی بن جاؤ, اچھا آدمی بن جاؤ, یہ بولتی. سارے علم, ساری تحقیقات, ساری تدقیقات, ان سب کا حاصل یہ ہے کہ اچھا آدمی بن جاؤ. اچھا آدمی کیا؟ جو متبع ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اگر اس کے بعد سنت نہیں تو یہ سارا علم بیکار, اس سے کسی کوئی حقیقت نہیں, اس کے کوئی وقت نہیں, بلکہ الٹا وبال ہے. اللہ بچائے, اللہ تعالیٰ عبادت کرنا ہے. بڑے فضائل ہیں علم کے, بڑے فضائل ہیں قرآن حدیث بڑے ہوئے, لیکن ساتھ ساتھ حدیث یہ ہم جیسے لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے, ہمیشہ اپنے آنکھوں کے سامنے رکھنی چاہیے کہ علم کے فضائل اپنی جگہ, لیکن سب سے پہلے جہنم جس شخص کے ذریعے بہکائی جائے گی وہ غالب ہوگا. اللہ تعالیٰ عالم کے ذریعے جہنم کو بہکایا جائے گا سب سے پہلے. تو علم سب کچھ یہ سارا بیکار ہے اگر اتباع سنت نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سارے علوم ایک طرف, ایک آدمی کے پاس کوئی علوم نہ ہو لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتا ہو, وہ ہزاروں درجہ افضل ہے. وہ دیہاتی, وہ ان پڑھ, وہ جاہل جو اپنی زندگی کے اندر سنتوں کی اتباع کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ہزاروں درجہ افضل ہے اس عالم سے کہ جو متبع سنت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے اتباع سنت میں سارا پڑھنے کا منشا یہ ہے کہ لقد عمل ہو جائے اس بات پر کہ لقد جان لکھو فی رسول اللہ اس وقت خطا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اس غرض کے لیے کہ آپ ایک شاہکار بن کر, ایک نمونہ بن کر انسانیت کے سامنے تشریف لائیں, اور کہا گیا کہ دیکھو یہ شاہکار ہم تمہارے سامنے بھیج رہے ہیں, اس کی نقل اتارو, کھانے میں اس کی نقل, پینے میں اس کی نقل, چلنے میں اس کی نقل, اٹھنے میں اس کی نقل, بیٹھنے میں اس کی نقل, لباس میں اس کی نقل, ہر چیز میں اس کی نقل اتارو. یہ ہے مقصود ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اتباع سنت. یہ ہے سارا مقصود. اگر سارے تحقیقات تحقیقات یاد ہو گئی سب کچھ ہو گیا لیکن اتباع سنت حاصل نہ ہوا تو یاد رکھو یہ سب تحقیقات جاری رہ جائیں گی, سب جاری رہ جائیں گی, ان کا کوئی حاصل نہیں. اگر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا, انہوں کو خواب میں دیکھا کسی شخص نے انتقال کے بعد, حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے معزز اور کتنے درجے کے امام, خواب میں دیکھا, پوچھا کسی نے کہ حضرت آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا, کیا انجام ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی عجیب معاملہ ہوا. معاملہ یہ ہوا کہ سوچتے رہے کہ ساری عمر علم کی خدمت میں گزاری ہے تو اس علم کے خدمت کا کچھ فلا اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو کہتے ہیں کہ لیکن ہوا یہ کہ ذہبت العبارات وطاحت الاشارات ولم ينفعنا الا رقیعات رجعناها بجوف الليل. وہ ساری عبارتیں جو پڑی تھی کتابوں کی سب غائب ہو گئی, وہ علوم و معارف کے اشارات جو پڑے تھے وہ سب غائب ہو گئے. اگر فائدہ دیا تو ان رکعتوں نے دیا جو رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے پڑی, فائدہ انہوں نے. تو اگر اتباع سنت نہ ہو تو یہ سارے علوم بیکار, اور اللہ تبارک کا اتباع سنت کا فرما دے تو اتباع سنت وہ دولت ہے, وہ دولت ہے کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں. اور حضرات صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ کے حال یہ تھا کہ ایک ایک سنت کی اتباع کی فکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کا یہ جذبہ کہ واقعہ بڑا ہوگا آپ نے سنا ہوگا, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی میں. جیسے آج کل بھی طریقہ ہوتا ہے لوگ بہت سے سننے کے بجائے جلسے کے ادھر ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں تماشائی بن, یہ آداب کے خلاف ہے, مسجد کے آداب کے خلاف ہے. بھائی سننا ہے تو بیٹھ کے سنو, اور نہیں سننا تو جاؤ اپنا راستہ دیکھو. یہ کھڑے ہونے سے کچھ حاصل نہیں, کھڑے ہوئے تھے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کر کے فرمایا لوگوں سے کہ بیٹھ جاؤ, خطاب تھا ان لوگوں سے جو کھڑے تھے. عبداللہ بن مسعود باہر سے مسجد نبوی کے باہر سے سڑک پر تھے, چلے آ رہے تھے مسجد کی طرف. وہی سڑک کے اوپر کان میں پڑا حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن مسعود وہی سڑک پر گئے, اور یاد رکھیے کہ عبداللہ بن مسعود جو وہ ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ اب بہت صحابہ, صحابہ میں سب سے بڑے فقیر. کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سڑک پر چلنے والے کے لیے ہو نہیں سکتا؟ آدمی عقل سے خود سوچ لیتا ہے کہ سڑک پر چلنے والے کے لیے ارشاد کیسے ہوگا, یقین لیے اندر والوں کے لیے ہوگا. لیکن چونکہ کان میں پڑ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو بیٹھ جاؤ, تو اس کے بعد عبداللہ رسول کا باؤ نہیں اٹھا, قدم نہیں. یہ جذبہ تھا حضرت صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا, کسی جذبے کے ساتھ حدیث حاصل فرماتے تھے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام بخشے جو ہے. تو بھائیوں عرض یہ کر رہا تھا کہ اصل مقصود در حقیقت وہ اتباع سنت, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کے درجات بلند فرمائیں. آج کسی انسان کو کتنا بڑا ولی ہو جائے صحابی کا مقام نہیں حاصل ہو سکتا, کتنا بڑا ولی ہو, کتنا بڑا صوفی ہو, کتنا بڑا بزرگ ہو, کتنا بڑا محدث ہو, کچھ ہو جائے لیکن صحابی کا مقام حاصل نہیں ہو سکتا. حضرت عبداللہ مبارک سے کسی نے پوچھا کہ حضرت معاویہ افضل ہیں یا عمر بن یزید افضل ہیں؟ حضرت معاویہ وہ جن کے بارے میں لوگ اعتراضات کیا کرتے ہیں, اور عمر بن یزید وہ جن کو پانچواں خلیفہ راشد لوگوں نے کہا. پوچھا کہ کون افضل ہے, تو کہا کہ تم یہ پوچھتے تو معاویہ افضل ہیں یا عمر بن یزید افضل ہیں؟ ارے حضرت معاویہ کے ناک میں حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے جو مٹی داخل ہوئی تھی وہ ہزار عمر بن یزید سے افضل. وہ کتنا بڑا ہو جائے صحابی سے آگے نہیں بڑھ, لیکن ان صحابہ کرام کے خاص قسم کو اور کچرا کو پیدا کرنے کا ذریعہ یہ احادیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آدمی کی سند کے ذریعے تو شریر کو کرتا ہے اور سند کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے اور اس کو عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صحابیت سے ایک مشابہت پیدا کروا دیتے ہیں. اتباع سنت کے بعد تو اتباع سنت کا اہتمام یہ سارے تو لہٰذا جو شخص فرض کیجیے کہ خود علم حدیث پڑھنے کی کا موقع اس کو نہیں مل سکا, توفیق نہیں ہو سکی, تو وہ یہ مقام خود اتباع سنت کے ذریعے حاصل کر سکتے. تو سارے مقامات صوفیاء کرام کے اور بڑے اعلیٰ کے خدا نے کیا کچھ, وہ کہتے ہیں سارے قربان ہیں ایک چیز پر اور وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب سے اعلیٰ چیز سنت کا اتباع. وہ عامی ہو, عالم ہو, جاہل ہو, پڑھا لکھا ہو, ہر آدمی کے لیے یہ ہے کام کرنے کا. اللہ تعالیٰ اپنے عمل کو مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. لیکن ایک بات سمجھ, ہمارے حضرت میرے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرماتے تھے, بات تو سامنے کی ہے لیکن بزرگوں کے کہنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. قرآن کریم نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو, اللہ تم سے محبت کرے, اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. حضرت فرماتے تھے کہ بھائی اس کا تقاضا یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں ان میں سے کوئی سنت جو بغیر چھوٹی سی نظر آتی ہو, یاد رکھو حضور کی کوئی سنت چھوٹی سنت نہیں, لیکن اگر ظاہر میں چھوٹی نظر آتی ہو تو اس میں سے چھوٹی سنت کے بھی اتباع کرو گے, اتباع کی نیت سے جس وقت وہ کام کر رہے ہو گے اللہ کے محبوب ہو. حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے ہیں تو بایاں پاؤں پہلے رکھتے اور رکھنے سے پہلے دعا پڑھتے اللہ عنی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو فرمایا کہ ایک سب حضرت اس نیت سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے اس نیت سے بایاں پاؤں رکھ رہا ہے, بظاہر بیت الخلاء میں جا رہا ہے اور اس نیت سے کہ میں اتباع کرتا ہوں سرکار دوارے سے زیادہ. جس وقت بیت الخلاء میں یہ پاؤں رکھ رہا ہے اس وقت وہ محبوب ہے اللہ تبارے ہوتا ہے, اس واسطے کہ اللہ کے محبوب کی سنت پر عمل کرے. تو بھائی کوئی سنت چھوٹی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, چلنے میں, پھرنے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, کھانے میں, پینے میں کوئی عمل ایسا نہیں جو چھوٹا ہو سرکار دوارے سے, سب سنت ہے. لیکن ایک بات جس کی طرف میں خاص طور سے متوجہ کرنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت سے اس کی توفیق عطا فرمائے, وہ یہ ہے کہ چھوٹی سنت تو کوئی نہیں, ساری سنتیں قابل عمل ہیں, لیکن ایک مسئلہ اکثر و بیشتر ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو جاتا ہے, وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند سنتیں تو ایسی ہیں جن کو ہم نے اور آپ نے سنت سمجھائے, ان کا پورا اتباع کرنے کا الحمدللہ اہتمام ہوتا ہے, پسندداری رکھیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا اہتمام الحمدللہ متبین لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے. کوئی پانی جو ہے جاگ کے پینا چاہیے, تین سانس سے پینا چاہیے, بیت الخلاء میں اس طرح جانا چاہیے, مسجد میں اس طرح داخل ہونا چاہیے, سوتے وقت جو پڑھنا چاہیے اس وقت جو پڑھنا چاہیے, الحمدللہ متبین گھرانوں میں ان سنتوں کا سل جملہ اہتمام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اہتمام کو برقرار رکھے, اس کی برکات عطا کرے, لیکن اس کی اہمیت کم کیے بغیر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ سنتیں صرف حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہیں کہ جو عظیم سنتیں ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, لیکن ہم نے آپ نے ان کو نہ سنت سمجھا, نہ ان پر عمل کرنے کی طرف توجہ, نہ ان کا اہتمام, بلکہ ان کو دینی دکھانی چاہیے. اللہ وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, آپ کی سیرت طیبہ کا اہم ترین حصہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, کیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہ گالیاں دی جائیں یا گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے, پتھر برسائے جا رہے ہیں پتھر برسانے والوں کے ہاتھ میں بد دعا نہیں فرماتے, فرماتے اللہ معافی کہوں گی اللہ عالم. تو یہ ہل جو گردواری یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ رحمت کرتا, برائی کا بدلہ برائی سے نہ دینا، انتقام نہ لینا، یہ بھی آپ نے سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن ان سنتوں کا اہتمام ہمارے اندر اتنا نہیں ہے، نہ اس کا، بلکہ بتا اپنا دین سے خارج نہیں کرتے کہ یہ دین کا گویا معاذ اللہ حصہ ہی نہیں. تو یہ حلم دعا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اخرجنی بالحلم وزینی بالحلم، اللہ مجھے علم سے عزت عطا فرما، علم سے زینت عطا فرما. معلوم ہوا کہ علم بغیر علم سے بے زینت ہے، وہ اس کے اندر زینت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خوبصورتی نہیں جب تک علم اس کے ساتھ. اب آج ہم نے دو حرف علم کے پڑھ لیے، دو حرف علم کے جان گئے، تو ایک قرآن کے سامان پر ایک ساری دنیا کا فرض ہے کہ ہمارے آگے آگے جھکے، ہمیں ہمارا ہم ان کو حقیر سمجھے، ہم ان کے ساتھ حقارت کا معاملہ اللہ کرے. تو یہ بھی سننا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ برائی کا بدلا بڑا برائی سے ملتے، یہ بھی سننا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب ملے تو خدا پیشانی کے ساتھ ملے، یہ بھی سننا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جائے تو بیوی کے ساتھ کس طرح معاملہ کرے، بچوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرے، یہ سب سنتوں کا حصہ ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم نے صرف آسان سنتیں تو اختیار کر لیں، لیکن جس کے لیے ذرا تھوڑا سا نفس کو کچلنا پڑے، جس کے ذریعے اپنے جذبات کو دبانا پڑے، ان سنتوں کو چھوڑ دیں. یہ نہیں، اتباع سنت کا معنی یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اتباع ہو نبی کے کریم سرور والے سے. اخلاق بد قسمتی سے حال یہ ہے کہ ہم لوگ جب احادیث پڑھتے ہیں تو جو اخلاق کے ابواب ہیں وہ اس طرح گزر جاتے ہیں کہ بھائی روایت یہ اس کا روایت بڑھ کر گزر دیں، اس کے نتیجے میں اس کا اس کی اہمیت، اس کے آداب، اس کی حدود یہ معلوم نہیں ہوتا. بھائی اخلاق جو ہے یہ حقیقت یہ بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم حصہ ہے جس کو ہم چھوڑ دیں. لیکن یاد رکھیے یہ اخلاق محض کتاب پڑھنے سے حاصل نہیں، یہ اخلاق در حقیقت آتے ہیں صحبت سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے صحابہ نے حاصل کیے، صحابہ کی صحبت سے تابعین نے حاصل کیے، تابعین کی صحبت سے تبع تابعین نے حاصل کیے، اسی طرح چلا آ رہا ہے یہ سلسلہ. تو اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ وقت اور کچھ محنت اور کچھ توجہ اور اہتمام کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضرت سے اس کا اہتمام بھی ہم لوگوں کے اندر ڈالا جائے گا. آج بھی اہتمام کو الحمد للہ نظر آتا ہے، لیکن چونکہ یہ چیزیں چھوٹ گئیں، یہ اخلاق، یہ دیانت، یہ امانت، تو اس کے نتیجے میں مسلمان جو ہیں دیکھیے کہ جس طرح سوال اور انکار کا کتاب اس کی طرف کی توجہ کی ضرورت ہے. سب عالم ہو یا جاہل، آگے ہو یا اندر، یہ دوسری گزارش تھی کہ اس کا سے مقصود اتباع سنت ہے. جو علم حاصل کر رہا ہے وہ بھی اس سے مقصود بنائے، جو نہیں کر رہا وہ بھی اپنی زندگی میں 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت اسلام کے لیے نکالے کہ سنتیں ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سنت ہے زندگی گزارنے، اس کو مطابق حاصل کریں. وہ حاصل ہو گئی تو انشاءاللہ مقصود حاصل ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے مجھے بھی اس پر عمل کرنے کے طور پہ پتہ فرمائے، آپ ہزار کو ہر کے طور پہ پتہ فرمائے، اور اس علم کا، اس حدیث کا صحیح معنی میں حق ادا کرنے کے طور پہ پتہ فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.